ان سے خطاب کرتے ہوئے ان کی تین بڑی کمزوریوں کا بیان اس میں انشاءاللہ آئے گا. اور چوتھا حصہ سورۃ النساء کا وہ آیت نمبر 153 سے اور آخری آیت تک 176 تک, اس میں مسلمانوں اور اہل کتاب سے بیک وقت جو ہے وہ خطاب کیا جائے گا. اب آئیے پہلا حصہ معاشرتی ہدایات. اس ذیل میں تین اہداف, ہر ایک کی جان مال اور عزت کا احترام اور اس کی حفاظت. فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایوہ الناس, اے لوگوں, اتقوا ربکم, اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ, وہ اللہ کے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام سے. وخلق منہا زوجہا, اور انہی سے ان کا جوڑا اما حوا سلام علیہا کو بنایا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور پھر انہی سے بہت سارے مرد اور عورتیں ہیں کہ جو کہ پھیلا دیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, وہ اللہ کے جس کا تم آپس میں واسطہ دیتے ہو, اور رحمی رشتوں کا خیال رکھو. ان اللہ کانا علیکم رقیبا, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. یہ وہ پہلی آیت ہے سورۃ النساء کی کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں بھی جو ہے وہ لیا ہے. آپ کا جو مسنون خطبہ ہے نکاح کے موقع پر, وہ ہم سب جانتے ہیں بڑی قیمتی ہدایات ہیں. ایک نیا خاندان جو وجود میں آ رہا ہوتا ہے, تو لہٰذا اس کے ہر فرد کے لیے بڑی قیمتی ہدایات کو سمویا ہے, جمع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں. پورے قرآن مجید کے جو 6000 سے زائد آیات پر مشتمل ہے, ان میں سے تین مقامات ہیں کہ جو آپ نے سلیکٹ کیے ہیں, چار آیات لی ہیں. پہلا مقام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102, دوسرا مقام یہ سورہ نساء کی پہلی آیت, اور تیسرا مقام سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71. اور تینوں مقامات پر چاروں آیتوں میں تقویٰ ہے کہ جو اصل کامن ہے. یہ تقویٰ گھریلو زندگی اس کے استحکام کی بنیاد ہے. اسی طرح سے یہ تقویٰ ہوگا تو معاشرے میں بھی اللہ کی جو بھی احکامات ہیں اس پر عمل پیرا ہوا جائے گا, ورنہ اگر یہ تقویٰ نکل جائے تو پھر اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اس سے کھلواڑ جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو یہاں خاص طور پر جو پہلی آیت سورۃ النساء کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لی ہے, اس کا بھی ایک مقصد یہ تھا خطبہ نکاح کے موقع پر اس کو بیان کرنے کا کہ جب یہ دو خاندان ایک ہو رہے ہوتے ہیں تو اکثر و بیشتر نسلی اعتبار سے ایک تفاخر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. لڑکے والے کبھی کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ہم اعلیٰ خاندان سے ہیں, لڑکی والے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اعلیٰ خاندان سے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سورۃ النساء کی یہ پہلی آیت رکھی, اور اس نسل رنگ اور زبان کی بنیاد پر جو بھی تفریقات ہیں اور ڈسکرمنیشن معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں اس کا ابطال فرما دیا کہ اے لوگوں, اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, انہیں سے ان کا جوڑا بنایا. یعنی بتا دیا گیا کہ تمام انسانیت کا خالق کون ہے, وہ اللہ ہے. تمام انسانوں کے والدین وہ کون ہیں, وہ ایک ہی ہیں, آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام علیہا. تو لہٰذا کس اعتبار سے کوئی رنگ اور زبان کی بنیاد پر وہ اوپر جو ہے وہ ہو سکتا ہے, اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر دین اسلام میں کوئی اعلیٰ ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ سب سے زیادہ معزز ہوگا. فرمایا کہ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور پھر ان دونوں سے جو ہے وہ بہت سارے مرد اور عورتیں ہیں کہ جو پھیلا دی اللہ تعالیٰ نے. واتقوا اللہ الذی تساءلون به, اور دیکھو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جس کا تم واسطہ دیتے ہو. یعنی جب شوہر اور بیوی میں خاص طور پر جب جھگڑا ہو جائے تو بزرگ حضرات کیا کہتے ہیں, بھائی خدا کے لیے پیچ اپ کر لو. اور جب بھی عموم میں بھی یعنی خاندان سے بھی باہر معاشرے کے اعتبار سے بھی کوئی جھگڑے ہوتے ہیں تو عموماً جو بھی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ ہی کے واسطے دے کر جو ہے وہ پیچ اپ کرا رہے ہوتے ہیں دو گروہوں کے درمیان اور پارٹیز کے درمیان. تو فرمایا جا رہا ہے کہ جس کا تم واسطہ دیتے ہو اس کا تقوی اختیار کرو. یعنی واسطہ دینے کی نوبت کیوں آئے, پہلے ہی اللہ کی نافرمانی سے بچو. یہ خدا خوفی تمہارے اندر ہو. والارحام, اور رحمی رشتوں کا خیال رکھو. شوہر اور بیوی اپنے والدین کو, ساس سسر کو وہی مقام دے کہ جو وہ اپنے والدین کو دیتے ہیں, گھر بسا رہے گا. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اور یہ اس لیے کرو کہ بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. وآتوا الیتامى اموالہم, اور یتیموں کو ان کے مال دو. یتیموں کے حوالے سے حسن سلوک کا بیان, ان کے حقوق کا بیان آ رہا ہے کہ ان کے مال ان کو حوالے کرو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب, اور نہ بدلو ناپاک کو پاک سے. یعنی ان کے مال اپنے مال میں ملا کے مت کھاؤ. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم, اور ان کے مال نہ کھاؤ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. انہ کان حوبن کبیرا, بے شک یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے, یہ بہت بڑا وبال ہے. اب یتیم بچیوں کے حوالے سے جو حقوق ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں. فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, کہ دیکھو اگر تمہیں یہ خوف ہو اور ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے حقوق میں انصاف نہ کر سکو گے, عدل نہ کر سکو گے, تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, تو پھر ان کے علاوہ جو دوسری عورتیں تمہیں بھلی لگیں ان سے نکاح کر لو. یعنی زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ یتیم بچیوں, اور یہ وضاحت ہے کہ جو بخاری کی روایت میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کے ذیل میں جو وہ فرمائی ہے کہ اس زمانہ جاہلیت میں اس معاشرے میں ہوتا یہ تھا کہ یتیم لڑکیوں کا حسن یا مال دیکھ کر ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لیا جاتا تھا, تاکہ یہ ہے کہ ان کو قبضے میں رکھا جائے اور مال بھی جو ہے وہ کسی اور کے حتے نہ چڑھ جائے, ہمارے حصے میں یہ مال آئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو بے اعتدالی ہے اور عدل سے ہٹنے والی بات ہے, تو لہٰذا اگر اس کا تمہیں خوف ہے یتیم بچیوں کے حوالے سے کہ یہ طرز عمل تم سے سرزد ہوگا, تو پھر ان کا خیال ذہن سے نکال دو نکاح کے حوالے سے. ان کے علاوہ جو دوسری عورتیں تمہیں بھلے لگیں ان سے جو ہے وہ نکاح کر لو. اور نکاح کی ایک وقت میں جو میکسیمم لمٹ ہے یعنی بیویوں کے رکھنے کی وہ کتنی ہے, یہ بھی زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ کوئی لمٹ نہیں تھی, یعنی کئی کئی بیویاں ہیں کہ جو کہ 10-20 بیویاں رکھنے کا رواج وہ عرب کے معاشرے میں جو ہے وہ چل رہا تھا, اس کی بھی تحدید ہے کہ جو کہ فرما دی. کیوں فرما دی؟ اصل میں کئی کئی نکاح کر لیا کرتے تھے, اور جب یہ ہے کہ بچے ہوتے تھے ان کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہوتے تھے اور ان کی کفالت کر نہیں پا رہے ہوتے تھے, تو اب دیگر جو بھی یتیم بچیاں ہیں اور دیگر جو بھی اپنے رشتہ داروں کی بچیاں ہیں ان کے حقوق جو ہے وہ غصب کیا کرتے تھے اور ان کے مال جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ رکھ لیا کرتے تھے اور پھر اس طرح سے کفالت وہ کیا کرتے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے سے نکاح کے حوالے سے بھی ایک سے زائد کی اجازت دی, لیکن یہ ہے کہ اس کی تحدید کر دی کہ 4 تک تم نکاح کر سکتے ہو, ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتے ہو, لیکن اس کی بھی ایک کڑی شرط ہے کہ جو کہ لگا دی. فرمایا کہ متنا و ثلاثا و ربا, کہ 2-2, 3-3 اور 4-4, یعنی یہ 4 تک کی لمٹ ہے کہ جو کہ تم وہ اختیار کر سکتے ہو. باقی جو بھی احبکانہ باتیں ہمارے معاشرے میں, اور جس نے واقعتاً قرآن کو نہیں سمجھا, دین اسلام کی روح کو نہیں سمجھا, لہٰذا ان بدبختوں نے پھر اس تعداد کو جو یہاں کہا گیا 2-2, 3-3, 4-4, ان کو جمع کر کے کہا کہ بھئی 2, 3, 5, 4, 9, لہٰذا اللہ تعالیٰ 9 نکاح کی اجازت ہے کہ جو کہ دے رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی وہ جو اجماع چلا آ رہا ہے پوری امت کا, اس سے بالکل ہٹ کر جو ہے وہ بس اپنی ہی من موجیوں میں یہ بات ہے کہ جو کہ کہہ دی جاتی, یہ بالکل خلاف واقعہ بات, دین اسلام سے ہٹی ہوئی بات. 4 نکاح کی اجازت ایک وقت میں میکسیمم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے, لیکن ساتھ میں دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے, شرط کیا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, پھر اگر تمہیں عدل نہ کرنے کا اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے, یعنی ایک سے زائد بیویاں تم نے نکاح میں اپنی لے لی اور یہ کہ خدشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے, تو فواحدتن, پھر تم ایک ہی پر جو ہے وہ اکتفا کرو, پھر ایک ہی نکاح ہے کہ دو کہ تم کرو. اور فقہ اس حوالے سے بڑے محتاط ہیں, یعنی عدل کے حوالے سے اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں, یعنی فقہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں, ذرا دلچسپی کی بات آپ کو لگے گی, فقہ کہتے ہیں کسی کی 2 بیویاں ہیں اور وہ 2 تربوز لے کر آیا ہے, تو لہٰذا وہ یہ نہ کرے کہ ایک تربوز ایک بیوی کو دے اور دوسرا تربوز دوسری بیوی کو دے, یہ عدل کے خلاف بات ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے کہ ایک تربوز جو ہے وہ میٹھا ہو اور ایک تربوز جو ہے وہ میٹھا نہ ہو, تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ آدھا آدھا ہر ایک میں سے جو ہے وہ تقسیم کرے دونوں بیویوں کو, تو پھر یہ عدل ہے کہ جو قائم ہوگا. تو یہ عدل کی جو بات ہو رہی ہے یہ اس درجے کے اعتبار سے ہے, یعنی جو بھی اختیار جن چیزوں پر اللہ نے انسان کو دیا ہے اس میں انسان کی یہ ذمہ داری ہے, اگر ایک سے زائد بیویاں رکھتا ہے تو اس میں عدل کرے, اور اگر یہ عدل کرنے کا نہ کرنے کا خدشہ محسوس کرے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرے. او ما ملکت ایمانکم, یا یہ ہے کہ جس کنیز کے تم مالک ہو, تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کنیزوں کا جو بھی تصور تھا یہ بھی آگے انشاءاللہ تفصیل مزید آ جائے گی, کہ اس دور کا ایک مسئلہ تھا کہ جب اسلامی جنگیں ہوتی تھیں دشمنوں سے, اور جنگوں میں جو دشمنوں کی عورتیں ہاتھ لگتی تھیں, تو لہٰذا اب اگر انہیں معاشرے میں کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے تو معاشرے میں بے حیائی پھیلتی، تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کو پروٹیکشن میں دے دیا اہل ایمان کے، ان کے ساتھ تصرف کو جائز قرار دے دیا اور اس میں کوئی تحدید اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی. اور بہرحال یہ ہے کہ دین اسلام نے آہستہ آہستہ یہ کنیزوں اور غلاموں کا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو آہستہ آہستہ بند کیا، وہ بھی انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی. فرمایا ذالک ادنا اللہ تعولو، اور یہ اس کے قریب ہے کہ تم ایک ہی کی طرف جو ہے وہ جھک نہ پڑو، ایک بیوی کی طرف کہیں معلق نہ ہو جاؤ. فرمایا وآت النساء صدقاتهن نحلا، اور عورتوں کے جو مہر تم طے کرو خوشی سے ان کو جو ہے وہ دے دیا کرو. یہاں یہ صدقات کا جو لفظ آیا ہے، یہاں نوٹ فرما لیجئے، خاص طور پر جو بھی طلبہ یہاں پر بیٹھے ہیں اور دلچسپی رکھنے والے ہیں، یہ صدقات یہ صدقے سے نہیں ہے، یعنی یہ کوئی صدقہ نہیں، بلکہ یہ صدقات یہ جمع ہے صداقن کی، یہ صدقے کی جو جمع ہوتی ہے وہ صدقات ہوتی ہے، لیکن یہ صداقن کی جمع ہے صدقات، جس کے معنی ہے صداقن کے معنی ہوتے ہیں مہر، اور یہ مہر جو ہے وہ لڑکے پر قرض کے طور پر ٹریٹ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی جبر جو ہے وہ لڑکے پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ لڑکے کی طرف سے عورت کے لیے یہ ایک قرض ہے مہر کی ادائیگی کی جو اسے کرنی ہوتی ہے، کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے کہ لاکھوں میں مہر لکھواؤ تو پھر ہم تمہیں اپنی بچی جو ہے وہ دیں گے. جتنی استطاعت ہے شوہر کی وہ مہر جو ہے وہ لکھوائے. اور آج نمود و نمائش کا جو حال ہمارے معاشرے میں ہے کہ نکاح کے موقع پر لاکھوں مہر لکھوا دیا جاتا ہے، لاکھوں میں، اور نیت دینے کی نہیں ہوتی. نیت کیا ہوتی ہے کہ بھائی لاکھوں مہر کا اعلان ہوگا تو ذرا پتا چلے گا لوگوں کو کہ بھائی کتنا جو ہے وہ بڑے ہیں اور لاکھوں میں مہر جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور دینے کی نیت نہیں ہوتی. تو ذرا حدیث ملاحظہ فرمائیے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص نے نکاح کے موقع پر مہر لکھوایا اور اس کی دینے کی نیت نہیں تھی تو روز قیامت وہ زانی کے طور پر جو ہے وہ کھڑا ہوگا. اس اعتبار سے ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. یہ مہر فوری ادائیگی اس کی ہو جائے تو بہتر ہے، معجل کا جو لفظ ہے آتا ہے اجلت سے، ورنہ یہ ہے کہ اندر طلب بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قرض سے جلد از جلد جو ہے وہ خلاصی حاصل کی جائے، فوراً دے دیا جائے تو بہتر ہے. فرمایا فَإِن تِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، ہاں اگر تمہاری بیویاں خوشی سے کچھ چھوڑ دیں مہر میں سے تو پھر تم اطمینان کے ساتھ اور مزے لے کر اس کو کھاؤ. وَلَا تُسْفِهَا أَمْوَالُكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور دیکھو بے عقل یتیموں کو ان کے مال کے جو اللہ نے تمہارے لیے سہارے اور گزران کا ذریعہ بنایا ہے تو تم ان کے حوالے مت کرو. یعنی ابھی بے عقل ہیں، ابھی بالغ اور شعور ان کے اندر نہیں آیا، مال دے دو گے تو وہ ضائع کر دیں گے، تو بہرحال وہ مال ابھی ان کا اپنے پاس رکھو. وَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، ان کو کھلاتے رہو، ان کو پہناتے رہو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے معقول بات کرو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو جو بھی یتیم ہے وہ پہنچ جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور پھر اگر ان میں تم حسن تدبیر پاؤ، کچھ صلاحیت پاؤ کہ اب وہ مال ان کو دیا جائے تو وہ ضائع نہیں کریں گے، اچھے کاموں میں لگا دیں گے. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، اور ان کا مال نہ کھاؤ ضرورت سے زیادہ. مطلب کیا ہے ضرورت سے زیادہ؟ ہاں جتنا تمہارا ان پر خرچ ہو رہا ہے تو لہذا ان کے مال میں سے اتنا لے سکتے ہو. فرمایا ان یکبروا، اور جلدی جلدی اس خیال سے یتیموں کا مال نہ کھاؤ کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو ہم کھا نہیں سکیں گے. ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ جتنا مال تمہارا لگ رہا ہے ان کی کفالت میں اتنا ان کے مال سے لے سکتے ہو، تو ساتھ ہی یہ بھی ہدایت اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ جو غنی ہے وہ اس صورت میں بھی مال یتیم سے بچتا رہے. اور فرمایا کہ ومن کان فقیرہ، اور اگر کوئی حاجت مند ہے فلیاکل بالمعروف، تو پھر وہ بھلے طریقے پر دستور کے مطابق اتنا مال لے سکتا ہے کہ جتنا اس کا مال کفالت میں لگ رہا ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب ان یتیموں کے مال ان کے حوالے کرنے لگو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو پھر اس پر گواہ بنا لیا کرو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا. اب اس کے بعد آگے آیت نمبر 11 میں، بلکہ آیت ہاں جی بالکل 11 آیت نمبر میں، اس میں وراثت کے احکامات اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے. تو وراثت کے احکامات کی تمہید ہے کہ جو آیت نمبر 7 سے باندھی جا رہی. فرمایا کہ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو والدین اور قرابت داروں نے انہوں نے چھوڑا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے وراثت میں اس مال میں سے کہ جو چھوڑ مرے اس کے والدین اور جو بھی قرابت دار ہیں، یعنی زمانہ جاہلیت کا جو ابطال ہے، وہاں کی جو بھی جہالانہ رسمیں تھیں، بلکہ جو بھی ذہنیت تھی کہ زمانہ جاہلیت میں مردوں کا تو حصہ ہوتا تھا، عورتوں کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہوتا تھا، تو دین اسلام نے آ کے عورت کی تکریم فرمائی اور وراثت میں اس کا حصہ ہے جو کہ باقاعدہ مقرر فرمایا، اور فرمایا کہ جس طرح سے مردوں کا حصہ ہے عورتوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے. مما قل منہ او کثر، خا وہ وراثت کا جو بھی مال ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیب مفروضہ، اور وہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے. فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتے دار، یعنی وراثت کی تقسیم تم کر رہے ہو اور اس وقت جو ہے وہ کچھ اور رشتے دار آ جائیں اور کچھ یتیم آ جائیں، کوئی مساکین آ جائیں، فَارْزُقُوهُمْ مِنْ، تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دے دلا دیا کرو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کرو، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. اب یتیموں کے حوالے سے ذرا جذباتی انداز میں سمجھایا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں کہ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے نہ تواں اولاد اپنی، خافوا علیہم، تو انہیں اپنی ان اولاد کی جو ہے وہ فکر ہو. لہٰذا وہ بھی کسی کے بچے تھے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے، جو یتیم جن کی کفالت اب تم کر رہے ہو، تو ان کے مال کے حوالے سے ذرا کانشیس ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ تم بھی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ اور تمہارے بچے کسی کی کفالت میں آئیں اور تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ ان کے ساتھ کوئی ذاتی ہو. فَلْيَتَّقُ اللَّهِ، پس چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں یتیم بچوں کے حوالے سے. وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ وہ بالکل سیدھی بات کریں. بڑی سخت آیت آ رہی ہے یتیموں کا مال کھانے کے حوالے سے. فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، اور بے شک جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، تو وہ کان کھول کے سن لیں کہ انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ بلا شبہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہے کہ جو کہ بھر رہے ہیں. وسیسلون سعیرا، اور انقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہ جھوکے جائیں گے. اب اس کے بعد یہ دو آیتوں میں فقط، آپ ذرا نوٹ فرمائیں، دو آیتوں میں وراثت کے جو گمبھیر مسائل ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑے جامع انداز میں وہ ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں، اور پھر ان دو آیتوں کے ذیل میں جو تفاصیل ہیں وہ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. یہاں تو اختصار، وقت کا وہ بہت کمی ہوتی ہے، تو اختصار ہی کے ساتھ چند موٹی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ سکوں گا، ورنہ جب بھی یہ وراثت کی تقسیم کا معاملہ آئے تو ضرور کسی مفتیان سے یا مفتی صاحب سے بیٹھ کر اور پورا جو بھی تفصیلات ہیں ان کے سامنے رکھ کر پھر یہ وراثت کی تقسیم ان سے پوچھنی چاہیے. یہ ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے. باقی معاشرے میں جو اس وقت چلن ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے کہ کس طرح سے بہنوں کا حصہ وراثت میں جو ہے وہ غصب کر لیا جاتا ہے، ہڑپ کر لیا جاتا ہے، ان کو ان کا حصہ فراہم نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ اس ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. وراثت کی تقسیم کے حوالے سے چند بنیادی باتیں ذہن میں تازہ کر لیں کہ سب سے پہلے جو بھی میت ہے، جو بھی مال اس نے چھوڑا ہے، اس کا جو بھی ترکہ ہے، تو سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے، ترکہ کہتے ہیں جو بھی چھوڑا ہوا مال ہے، اس میں سے سب سے پہلے اس کی تدفین پر جو بھی اخراجات ہوئے ہیں تو وہ ترکے میں سے نکالے جائیں گے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی رشتے دار اس کی تدفین کے جو بھی اخراجات ہیں وہ خود برداشت کر لے، یہ بالکل الگ بات ہے. کوئی نہیں کرتا تو اس کے اخراجات پہلے ترکے میں سے نکالے جائیں، نمبر ایک. نمبر دو، اگر قرض ہے میت پر تو قرض، ایسی حساسیت ہے اس کی کہ اس کی بخشش اس وقت تک نہیں ہوتی یا جب تک کہ قرض معاف نہ کر دیا جائے یا ادا نہ ہو جائے. تو لہٰذا اگر قرض ہے میت پر تو ترکے میں سے وہ قرض کی رقم نکالی جائے گی اور وہ ادا کی جائے گی قرض دہندہ کو، الا یہ کہ وہ قرض دہندہ معاف کر دے، یہ الگ بات ہے. نمبر تین، بیوی کا مہر بھی قرض کے طور پر ٹریٹ ہوگا اگر وہ پہلے ادا نہیں کیا تھا، تو لہٰذا وہ بھی ترکے میں سے مہر نکالا جائے گا، بیوی کو ادا کیا جائے گا، الا یہ کہ بیوی اس کو معاف کر دے. اب اس کے بعد جو بھی مال بچے گا وہ اصل ترکہ ہے کہ جو کہ کہلائے گا اور وہ تقسیم ہوگا. اب اگر اس نے کوئی وصیت کر رکھی ہے اور وہ وصیت بھی غیر ورثہ کے لیے ہوگی تو لہذا وہ ہوگی 1/3 کی وصیت قابل قبول. 1/3 کی وصیت غیر ورثہ کے لیے وہ اس میں سے مال نکال لیا جائے گا, عطا کر دیا جائے گا. اگر جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے تو وہ باطل ہوگی. اب جو مال بچا ہے وہ ہے جو کہ اب تقسیم ہوگا ورثہ میں. اب ورثہ کی بھی جو ہے وہ تین کیٹیگریز ہیں, ذہن میں اگر بٹھا سکیں تو بٹھا لیجئے. تین کیٹیگریز جو ہیں وہ ورثہ کی ہوتی ہیں. ایک کہلاتی ہے ذو الفرائض. ذو الفرائض ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ جو میت کے اصل وارث ہیں, جیسے بیوی ہے, شوہر ہے, والدین ہیں, اولاد ہے, یہ ذو الفرائض ہیں. پھر اگر ان میں سے اگر مال بچ جائے اور بعض شکلوں میں مال بچ جاتا ہے تو اب یہ دوسری کیٹیگری میں جو ہے وہ منتقل ہوگا رشتہ داروں کی, اور وہ کیٹیگری کہلاتی ہے عزبہ کی. عزبہ یہ وہ رشتہ دار ہیں میت کے ناطے سے کہ جو مرد کے ناطے سے رشتہ دار ہیں, جیسے دادا ہے, پوتا ہے, چچا ہے, بھتیجا ہے, مرد کے ناطے سے رشتہ دار, ان میں مال جائے گا. اگر ان میں سے بھی مال بچتا ہے تو پھر تیسری کیٹیگری ہے جو ذو الارحام کی کہلاتی ہے, یعنی ماں کے حوالے سے جو بھی میت کے رشتہ دار ہیں, جیسے نانا ہے, نواسا ہے, ماموں ہے, تو لہٰذا یہ ہے بھانجا ہے, تو لہٰذا اس میں جو ہے وہ مال تقسیم ہوگا. تو بہرحال یہ اختصار کے ساتھ موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. عرض میں کر چکا ہوں کہ جب بھی وراثت کا معاملہ ہو تو مفتی صاحب سے سامنے بٹھا کر اور تفصیل ان کے سامنے رکھی جائے, اور پھر اس وراثت کی تقسیم کا معاملہ وہ انجام دیا جائے. اب آئیے ترجمہ کر لیتے ہیں ان آیات کا, سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین, مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے, یعنی مرد کا حصہ ڈبل ہے عورت سے. وجہ کیا ہے کہ جو بھی کفالت کی ذمہ داری ہے اصل میں وہ کس کی ہے؟ وہ عورت کی نہیں, وہ مرد کی ہے. مرد کو جو ہے وہ باہر نکل کر کمانا ہے, ساری اکنامک ایکٹیویٹی وہ مرد کی ذمہ داری ہے. اسی اعتبار سے وراثت میں اس کا حصہ عورت سے ڈبل رکھا گیا. اسی طرح نکاح کے موقع پر مہر کون دیتا ہے؟ وہ بھی مرد دیتا ہے. اس اعتبار سے بھی اس کا حصہ وراثت میں ڈبل ہے عورت سے. فرمایا کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَسْنَتَئِن, پھر اگر عورتیں ہی ہوں اور وہ عورتیں یا لڑکیاں دو سے زیادہ ہوں تو پھر کس طرح سے مال تقسیم ہوگا؟ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, تو پھر ان کے لیے اس میں سے دو تہائی ہے کہ جو وہ رسا نے چھوڑا. دو تہائی ان میں تقسیم ہو جائے گا اور ایک تہائی جو ہے وہ پھر چلا جائے گا عزبہ میں. ذو الفرائض سے اب یہ عزبہ میں چلا جائے گا. وہ ان کانت واحدہ, اور اگر ایک ہی لڑکی ہے, فلح نصف, تو پھر ورثے میں اسے ترکے میں سے آدھا مل جائے گا. اور فرمایا جا رہا ہے ولی اب وہی لکل واحد منہما سدس مما ترک, اور اس کے ماں باپ کے لیے, والدین کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے, یعنی 1/6 حصہ والد کو اور 1/6 حصہ والدہ کو مل جائے گا. مما ترک, کہ جو میت نے جو ہے وہ چھوڑا ہے. ان کان لہو ولد, اور یہ 1/6 حصہ اس وقت ہے کہ جب میت کی اولاد بھی ہو. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَد, پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو تو پھر والدین کو کتنا ملے گا؟ فرمایا وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, تو ماں باپ ہی پھر اس کے اصل جو ہے وہ وارث ہے. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, تو اس کی ماں کا جو ہے وہ پھر تہائی جو ہے وہ حصہ ہوگا. ایک تہائی والدہ کو ملے گا اور دو تہائی جو ہے وہ کس کو مل جائے گا؟ والد کو مل جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, پھر اگر میت کے کئی بہن بھائی ہوں, فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, تو کئی بہن بھائی ہونے کی صورت میں اب والدین کا حصہ وہ کتنا بنے گا؟ فرمایا جا رہا ہے کہ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, تو اس کی ماں کو پھر یعنی چھٹا حصہ مل جائے گا. 1/6 حصہ والدہ کو ملے گا اور 5/6 حصہ وہ چلا جائے گا والد کو. من بعد وصیت یوصی بها او دین, اور یہ حصہ تقسیم ہوگا اس وصیت کی ادائیگی کے بعد کہ جو میت جو ہے وہ وصیت کر گئی ہے, یا جو بھی ادائے قرض, یعنی قرض کی ادائیگی کے بعد. آباؤکم و ابناؤکم, فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے والدین اور تمہارے یہ بیٹے, لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تم کو نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں کون نفع میں تم سے زیادہ جو ہے وہ نزیز تر ہے. یعنی اگر تم یہ وراثت کی تقسیم کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لیتے تو کسی نہ کسی کا نقصان کرتے, لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے دقیق اور یعنی مشکل جو بھی امہات المسائل میں اللہ تعالیٰ تمہاری آسانی فرما رہا ہے یہ ہدایات دے کر، فرمایا فریضتا من اللہ، اور یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ ولکم نصف ما ترک ازواجکم، اب ازواج کے حوالے سے شوہر اور بیوی کا جو حصہ ہے اس کی تقسیم یہاں لائی جا رہی ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے آدھا ہے کہ جو چھوڑ مریں تمہاری بیویاں، اگر بیوی مر گئی ہے تو شوہر کے لیے آدھا، ان لم یکن لہن ولد، یہ اس صورت میں کہ کوئی ان کی اولاد نہ ہو، فان کان لہن ولد، پھر اگر جو ہے وہ اولاد بھی ہے تمہاری بیوی کی اولاد بھی ہے تمہاری، اور تو اب اس میں تمہیں کتنا ملے گا شوہر کو، فرمایا کہ فلکم روح مما ترکنا، تو پھر تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے اس میں سے کہ جو چھوڑ مریں تمہاری بیویاں، من بعد وصیت یوصین بها او دین، اس کے بعد یعنی جو وصیت وہ کر جائیں یا ادائے قرض کے بعد، ولہن ربع مما ترکتم، اور اس میں سے ان کے لیے پھر چوتھائی حصہ ہے کہ جو تم چھوڑ مرو، یعنی اگر تمہیں موت آ گئی تو پھر تمہاری بیوی کو تمہاری عورتوں کو جو ہے وہ چوتھائی حصہ ملے گا، ان لم یکن لکم ولد، اس صورت میں کہ جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، فان کان لکم ولد، اور اگر تمہاری اولاد بھی ہے جو کہ تم نے چھوڑا ہے چھوڑی ہے، فلہن ثمن مما ترکتم، تو پھر ان میں سے ان کا ایک بٹا آٹھ حصہ ہے کہ جو کہ انہیں ملے گا، من بعد وصیت توصون بها او دین، اس وصیت کے نکالنے کے بعد کہ جو تم وصیت کر جاؤ اور ادائے قرض کے بعد۔ اب اس کے بعد ایک استثنائی صورت آ رہی، اور یہ استثنائی صورت ہے کہ جو کہلاتی ہے کلالہ، یہ کلالہ کون ہوتے ہیں، یعنی وہ میت کہ جس کا نہ اصل ہے نہ فرع ہے، نہ اصول ہے نہ فروع ہے، کیا مطلب ہے، نہ والدین ہیں نہ اولاد ہیں، صرف بھائی بہن ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ اب اس میں پھر کس طرح سے ورثہ میں تقسیم ہونی ہے وراثت، تو اس حوالے سے بھی بہن بھائیوں کی بھی پھر تین قسمیں ہیں کہ جو شریعت نے فرمائی ہیں، تین قسمیں جو بہن بھائیوں کی ہیں، ان میں پہلی قسم کہلاتی ہے اینی بہن بھائی، اینی بہن بھائی یعنی وہ بہن بھائی کہ جو حقیقی جن کے ماں باپ ہیں، لہٰذا اس لحاظ سے وہ اینی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری قسم کہلاتی ہے اللاتی بہن بھائی، وہ بہن بھائی کہ جو باپ کی طرف سے جو وہ مشترک ہوتے ہیں۔ تیسری قسم بہن بھائیوں کی اخیافی بہن بھائی کہلاتے ہیں، جو ماں کی طرف سے جو ہے وہ مشترک ہوتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں اگلی بات میں اخیافی بہن بھائیوں کی وراثت کی تقسیم کے حوالے سے احکامات دیے جا رہے ہیں کہ جو کہ ماں شریک ہوتے ہیں، فرمایا کہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر ایسے مرد کی میراث ہے یا ایسی عورت کی، اب امرأۃ یا ایسی عورت کی، کہ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، کہ اس کے نہ والدین ہیں نہ بیٹا ہے نہ اولاد ہے، اس کے بہن بھائی ہوں، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا ایک بٹا چھ حصہ ہے، اگر ایک جو ہے وہ بہن ہے ایک بھائی ہے دونوں کو ایک بٹا چھ حصہ مل جائے گا، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پھر اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب شریک ہیں ایک تہائی میں، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کے بعد جو وصیت کر دی جائے اور ادائے قرض کے بعد۔ اہم بات آگے بیان کی جا رہی ہے کہ غیر مضار، بشرط یہ کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، وصیت من اللہ، اور یہ اللہ کی وصیت ہے یعنی اس کا تاکیدی حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اور بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا اور بردبار ہے حلم والا ہے۔ آگے حدود اللہ کی اہمیت دو آیتوں میں بیان کی جا رہی ہے، فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رویہ مطلوب ہے اہل ایمان سے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا اجر یہ ہے کہ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ وہ اللہ انہیں پھر ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے شاندار کامیابی، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اس کے برعکس جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود کو جو ہے وہ تجاوز کرے گا، یدخلہ نارا، تو وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، وہ بھی اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا، ولہ عذاب مہین، اور اس کے لیے اہانت ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی جو بھی متعین کردہ حدود ہیں اس کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب اس کے بعد حرمت مال کے بعد حرمت عزت اور جو بھی آبرو ہے اس کا بیان آ رہا ہے۔ فرمایا کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے جو بھی بدکاری کی مرتکب ہو جائیں، فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر تم چار گواہ اپنوں میں سے لے کر آؤ۔ یعنی کسی پر زنا کی تہمت لگانا اسلامی معاشرے میں یہ آسان بات نہیں ہے کہ بس جس کا منہ اٹھا اور وہ اٹھ کے اور کسی پر جو ہے وہ زنا کی تہمت لگا دے، تو اس سے تو معاشرے میں ایک انارکی، ایک انتشار جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا۔ تو لہٰذا زنا کی تہمت کے حوالے سے بہت کڑی شرائط ہیں کہ جو دین اسلام میں آپ کو ملیں گی، ورنہ عموم میں جو ہے وہ دو گواہیوں کا اکثر و بیشتر تذکرہ آتا ہے، اس حوالے سے چار گواہ، اور وہ تم ہی میں سے ہوں، کوئی باہر کا کوئی نہ ہو، تم ہی میں سے ہوں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ چار گواہ جب تک پیش نہیں کیے جائیں گے تو وہ حد قائم نہیں ہو سکتی، اور یہ ہے کہ جو اگر پیش نہ کر سکا چار گواہ اور اس نے تہمت لگائی تو پھر حد قذف اس پر لگے گی اور 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ بڑی کڑی شرائط کے ساتھ یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ جب تمہاری عورتوں میں سے کوئی بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان پر چار گواہ اپنوں میں سے لے کر آؤ۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دے، فام سے کوہن فل بیو، تو اپنی عورتوں کو گھروں میں قید کر دو، حتیٰ یہ توفا ہن الموت، یہاں تک کہ انہیں موت جو ہے وہ ان کا کام تمام کر دے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا ان کے لیے اللہ کوئی اور جو ہے وہ راہ نکال دے۔ تو یہ جو آخری جملہ ہے کہ اللہ ان کے لیے کوئی اور جو ہے وہ راہ نکال دے، کوئی اور حکم جو ہے وہ عطا فرما دے، تو یہ منہ بولتا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ آیت ہے کہ جو عبوری دور کے لیے جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، اب یہ آیت منسوخ ہو گئی، اور اس حکم کو منسوخ کرنے والی ناسخ آیت کون سی ہے؟ وہ سورہ نور کی آیت ہے۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر جو بھی غیر شادی شدہ زانی زنا کرنے والا مرد یا زنا کرنے والی عورت، اس کی سزا جو ہے وہ نافذ فرما دی کہ اس کو 100 کوڑے ہیں کہ جو کہ مارے جائیں گے، اور اگر زنا کرنے والے مرد یا عورت جو ہے وہ شادی شدہ ہوں پھر وہ زنا کریں تو پھر حدیث کے مطابق بخاری کی ان کو جو ہے وہ سنسار کیا جائے گا، ان کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کے ان کو ختم کیا جائے گا۔ فرمایا کہ واللذانی یاتیانہا منکم، اور اگر تو دو مرد تم میں سے جو بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے ہوں، دو مردوں کو تم کوئی بے حیائی کا مرتکب پاؤ، ہم جنس پرستی کے، جو کہ یعنی سب سے پہلے قوم لوط میں یہ گند جو ہے وہ آیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائے کہ کس طرح سے اللہ تعالی نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا ہم جس پرستی کی وجہ سے، کہ پوری بستیوں کو اٹھا کر جو ہے وہ پٹخا اور پتھروں کی بارش کر کے ان کو جو ہے وہ ختم کیا، اللہ تعالی ہمیں اس مرض سے بچائے۔ تو دو مردوں میں اگر تم کوئی یہ ارتکاب کرتے ہوئے ان کو دیکھو تو فآزوہما، تو انہیں اذیت دو، یعنی کوئی مخصوص اللہ تعالی نے کوئی سزا مقرر نہیں کی نام لے کر، بلکہ یہ وقت کے قاضی پر چھوڑ دیا کہ وہ سخت سے سخت سزا ہے کہ جو دو مردوں کو اس بدفعلی پر جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ فَإِن تَابَ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ یہ ہے دین اسلام کی تعلیمات، اور جہاں شتر بے مہار کی طرح یورپ میں قوانین کے آئین کی چھتری کے تحت ایک مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، یہ بالکل آزادی وہاں پر دی ہوئی، اور فیملی سسٹم آپ دیکھیں کس طرح سے بیڑا غرق اس کا ہو گیا، بالکل تباہی کے کنارے پر وہاں پہنچ گیا، کس طرح سے جو ہے وہ جنسی بے راہ روی ہے کہ جو اس کے سارے سامان وہاں پر اب وہ کرنے پر مجبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مغرب کی اندھی تکلیف سے ہم سب کو بچائے۔ یہ مرض جو ہے وہ تیزی کے ساتھ، یہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، وہ ہمارے گھروں کے دہلیز پھیلان کر وہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ اغوا کر رہا ہے۔ اس حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، فَآرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر ان کا پیچھا چھوڑ دو، ان سے اعراض کرو۔ ان اللہ کانا تواب رحیما، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 17 اور 18 ہے، توبہ کے موضوع پر بہت ہی اہم یہ دو آیات ہیں۔ توبہ کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ بات سمجھ لیجئے، توبہ کے اصل معنی ہوتے ہیں پلٹنے کے، ریپینٹنس، پلٹنا. کیا مطلب؟ ایک انسان اگر سیدھے راستے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، تو اس سے گناہ جب سرزد ہوتا ہے تو وہ سیدھے راستے سے ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، اور جب وہ ڈی ٹریک ہو کے اس کے اندر جب ندامت پیدا ہوتی ہے اور واپس وہ آتا ہے سیدھے راستے پر، تو یہ جو پلٹنا ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ توبہ کہلاتا ہے، کہ وہ توبہ کر کے اب وہ گناہ سے دوبارہ سے صراط مستقیم پر آ رہا ہے. اور یہ توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہ سے تائب ہونے والا، توبہ کرنے والا وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. بلکہ ایک روایت میں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ توبہ جو انسان کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، وہ بندہ اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، تمثیل دے کے فرماتے ہیں کہ ایک سفر اونٹ پر ساز و سامان لاد کر ایک شخص جو ہے وہ سفر طے کرتا ہے، اور وہ صحرا میں بھٹک جاتا ہے، اور یہ ہے کہ راستہ اسے نہیں ملتا نکلنے کا، تو وہ تھک ہار کر اپنی اونٹنی کا جو بھی ساز و سامان اور اونٹنی کو کھلا چھوڑ کر وہ ایک جگہ پر سو جاتا ہے. آنکھ لگتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی اپنے ساز و سامان کے ساتھ وہ غائب ہو چکی ہے. اب وہ ادھر ادھر اس کو تلاش کرتا ہے، وہ اونٹنی نہیں ملتی، تھک ہار کر ایک جگہ وہ بیٹھتا ہے موت کے انتظار میں کہ اب ساز و سامان بھی گیا اور لک و دک سہرا، اب تو موت ہی ہے. اب وہ آنکھ لگتی ہے، اور جیسے ہی آنکھ اس کی کھلتی ہے تو وہ اپنے سامنے اونٹنی کو پاتا ہے پورے ساز و سامان کے ساتھ، اور وہ اتنا جب وہ خوش ہوتا ہے کہ وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خوشی کا ٹھکانہ یہ تھا اس کا کہ اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، بالکل الٹ جملے نکل گئے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنی خوشی اس شخص کو اپنی اونٹنی اور ساز و سامان کے ملنے سے ہوئی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے اس بندے سے ہوتی ہے کہ جو گناہ کے بعد جو ہے وہ پلٹ جائے، توبہ کر لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت سے پہلے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کی، چاہے ہم نے نادانی میں کیوں ہوں، دانستگی میں کیوں ہوں، اعلانیہ کیوں ہوں، سب سے چھپ کے کیوں ہوں، موقع ہمارے پاس ہے موت سے پہلے پہلے، جب تک یہ سانس ہے، جب تک آس ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی جو ہے وہ توبہ کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں توبہ کی دو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں. ایک توبہ وہ ہوتی ہے کہ جو گناہ کے بعد اللہ کا بندہ فوراً نادم ہو جائے اور فوراً پلٹ جائے، فوراً توبہ کو توبہ کرے، تو اللہ کہتا ہے یہ میرے ذمے اس کی قبولیت ہے، میں اپنے ذمے لیتا ہوں اس کی توبہ قبول کرنا. تو لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ، بلا شبہ توبہ تو اللہ کے ذمے ہے، ہم اللہ کے ذمے کچھ نہیں لگا سکتے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، اپنے ذمے جو بھی لے لے. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے ذمے ہے اس شخص کی توبہ قبول کرنا، للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ جو نادانی میں جو ہے وہ برائی کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، اور پھر جلد ہی جو ہے وہ یعنی توبہ کر لیتے ہیں اللہ کی جناب میں، فاولائک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. وکان اللہ علیمن حکیما، اور اللہ خوب جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. یہ تو ہو گئی پہلی قسم، گناہ کیا فوراً جو ہے وہ توبہ کر لی. دوسری قسم یہ ہے توبہ کی کہ گناہ کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے انسان، اور موت سے پہلے پہلے اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس محرومی سے حفاظت فرمائے، اور موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ گیا، اس کا اجل جو ہے وہ پورا ہو گیا، تو لہذا اب اللہ کی طرف سے جو توبہ کا دروازہ ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ توبہ جتنی اب کرے موت کا فرشتہ دیکھنے کے بعد، تو اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ہرگز توبہ قبول نہیں کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی، للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کی کہ جو برائیاں گناہ کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ موت ان میں سے کسی کے سامنے آ جائے، قال انی تبت الان، پھر وہ اس وقت کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، جس طرح سے فرعون نے کہا تھا جب وہ غرق ہونے لگا طوفان میں، پھر کہتا ہے کہ توبہ میں اب کرتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، وہاں پر پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، کہ الان اب تم توبہ کرتے ہو، پہلے تم نافرمانی کرتے رہے، تو لہذا اب یہ موت کا فرشتہ دیکھ لینے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، توبہ قبول نہیں ہوتی. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّار، اور ان لوگوں کی بھی توبہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا کہ جو مر جاتے ہیں اس حال میں کہ جبکہ وہ کافر تھے، اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، انترسو النساء کرہا، کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی. یعنی جیسے بات آئی کہ زمانہ جہالیت میں اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا تو سوتیلا بیٹا جو ہے وہ اپنی سوتیلی ماں کو جو ہے وہ اپنے پاس روک لیا کرتا تھا یا نکاح کر لیا کرتا تھا تاکہ مال جو ہے وہ باہر نہ جائے، وہ اس پر قابض ہو جائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی. ولا تعدلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور نہ انہیں روکے رکھو کہ ان سے اپنا دیا ہوا کچھ مال جو ہے وہ واپس لے لو. الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کے مرتکب ہوں تو سزا دینے کے لیے کام کر سکتے ہو. وعاشرهن بالمعروف، شوہر اور بیوی کا تعلق اور جو بھی پوری زندگی کا گزران ہے وہ کس طرح سے ہوگا؟ فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ تم دستور کے مطابق گزران کرو. یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ مردوں کو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنْ، پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، ذرا اخلاقی اعتبار سے جھنجھوڑا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تمہاری بیویاں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو عین ممکن ہے کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو جس چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اللہ نے اس میں بہت بھلائی جو ہے وہ رکھی ہو تمہارے لیے، تمہیں جو ہے وہ اس کا فہم جو ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس شے میں کہ جس کو تم ناپسند کر رہے ہو کتنا جو ہے وہ خیر ہے. تم ظاہر کو دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باطن کو جو ہے وہ دیکھنے والا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلم کی روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مومن اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی ایک بات جو ہے وہ ناپسند ہے تو دوسری بات جو ہے وہ پسند آ جائے گی. لہٰذا یہ ہے کہ وہ دوسری بات پر نظر کر کے اس کے ساتھ جو ہے وہ گزران کرے. تو آپ محسوس کر رہے ہیں قرآن کا اور شریعت کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ آخری حد تک جو ہے وہ فیملی سسٹم وہ برقرار رہے، اور شوہر اور بیوی کا جو بھی یہ خاندان اور گھر ہے وہ اجڑے نہ. اجڑے گا تو سب سے زیادہ خوش کون ہوگا؟ وہ شیطان خوش ہوگا. فرمائے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر بدل لینا چاہو تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے اپنی پہلی بیوی کو ڈھیروں مال جو ہے وہ مہر کے طور پر یا تحفے کے طور پر جو ہے وہ دیا تھا، تو فلا تاخذوا منہ شیئا، تو کچھ بھی جو ہے وہ ان سے واپس نہ لو. یہ بہت ہی گھٹیا طرز عمل ہے، بلکہ حدیث میں تو بخاری کی یہ روایت آتی ہے کہ جس نے کسی کو کوئی تحفہ دیا اور واپس لیا تو وہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کتا کہہ کر کے جو ہے وہ اپنی زبان سے اس کہہ کو دوبارہ چاٹ لے. لہٰذا یہ اتنی ہی قباحت ہے اور شناعت ہے کہ جو تحفہ دے کر واپس لینے کی ہے. فرمایا اتا حزونہ ہو بہتانہ ہو اسم مبینہ، کیا تم اپنی بیویوں سے بہتان لگا کر اور سری گناہ سے جو ہے وہ ان کے تہائی واپس لوگے؟ وہ کئی فتا حزونہ ہو، اب ذرا اخلاقی طور پر جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم کیسے جو ہے وہ تحفے واپس لے رہے ہو. وقد افزا بعدکم علی بعد، کہ البتہ تم میں سے ایک دوسرے سے تعلق زن و شوہ جو ہے وہ قائم کر چکا ہے. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے پختہ عہد جو ہے وہ لے لیا تھا. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو کہ جن سے تمہارے والدین نے جو ہے وہ نکاح کیا ہے. یہ بھی جو ہے وہ معاملہ جیسے عرض کیا کہ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا کرتے تھے کہ تاکہ وراثت جو ہے وہ ان کے پاس رہے. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے جو ہے وہ گزر چکا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کرنا یہ بے حیائی اور غضب کی بات ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ اور طریقہ ہے. اب اس کے بعد محرم عورتوں کی فہرست ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرما رہے ہیں. انشاءاللہ ایک رکو کر کے ہم وقفہ کر لیں گے. یہ محرم جو خواتین ہوتی ہیں کہ جن سے کبھی بھی جو ہے وہ نکاح نہیں ہوتا، تو لہٰذا ان کی فہرست اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرما رہے ہیں. یعنی محرم خواتین میں 12 محرم وہ ہیں کہ جو محرمات ابدیہ کہلاتی ہیں، یعنی وہ 12 خواتین سے جن سے کبھی بھی جو ہے وہ نکاح نہیں ہوتا، اور 2 خواتین ہیں کہ جو عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو محرمات عارضیہ کہلاتی ہیں، کہ وقتی طور پر تو وہ محرم ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر وہ نامحرم بھی ہو سکتی ہیں، ان سے نکاح کا معاملہ ہو سکتا ہے، وہ تفصیلات انشاءاللہ آگے آ جائیں گی. فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، اور بیٹیوں کے ساتھ ساتھ پھر پوتیاں اور نواسیاں بھی اس میں شامل ہیں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، چاہے وہ سگی ہوں، ماں شریک ہوں یا باپ شریک ہوں، واماتکم اور تمہاری پھوپیاں، وخالاتکم تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور تمہاری بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاختی اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضانکم اور تمہاری رضائیں مائیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاع اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، وامہات نسائکم اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اور تمہاری وہ بیٹیاں کہ جو تمہاری پرورش میں ہیں، یعنی تمہاری سوتیلی بیٹیاں، تمہاری ان بیویوں سے کہ اللاتی دخلتم بہن کہ جن سے تم مقاربت جو ہے وہ کر چکے ہو، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ پھر اگر تم نے اپنی ان بیویوں سے مقاربت اور صحبت ابھی نہیں کی ہے، تو فلا جناح علیکم تو پھر یہ ہے کہ تم اپنی ان سوتیلی جو ہے وہ بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہو، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہاری ان بیٹیوں کی بیویاں کے جو تمہاری پش سے ہیں، یعنی حقیقی جو بھی بیٹوں کی بیویاں ہیں یعنی بہویں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور فرمایا جا رہا ہے کہ تم دو بہنوں کو جو ہے وہ جمع کرو، یہ بھی جو ہے وہ جائز نہیں، یعنی شریعت نے ایک ساتھ دو بہنوں سے نکاح کو جو ہے وہ حرام کیا. اسی طرح سے یہ عارضی محرم ہے، یعنی اگر ایک بیوی جو ہے وہ وفات پا جائے یا طلاق ہو جائے تو پھر دوسری بہن سے جو ہے وہ اس کی بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں دو بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا. اب اللہ تعالیٰ نے حلت اور حمرت کا جو بھی اختیار ہے وہ اللہ کے رسول کو بھی دیا، اس اعتبار سے کہ جو بھی سنت ہے وہ قرآن کے ایک حکم کو ایکسٹینڈ تو کر سکتی ہے لیکن قرآن کے حکم کو سنت منسوخ نہیں کر سکتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی یہ قرآن کا اللہ کا یہ حکم ہے کہ دو بہنوں کو ایک وقت میں جمع نہیں کر سکتے، اس حکم میں ایکسٹینشن ہے کہ جو کہ فرمائی، اور آپ نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ایک شخص اپنی بیوی کی خالہ اور بھانجی کو بھی ایک وقت میں جمع نہیں کر سکتا، اسی طرح سے پھوپی اور بھتیجی کو بھی جو ہے وہ ایک وقت میں جمع نہیں کر سکتا. فرمایا الا ما قد سلف، مگر جو پہلے زمانہ جاہلیت میں گزر چکا وہ گزر چکا، اب اللہ کی ہدایات یہ ہیں، اس پر عمل پیرا ہونا ہے. ان اللہ کانا غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. اب ایک اور محرمات عارضیہ کا بیان آ رہا ہے. فرمایا کہ والمحسنات من النساء، اور خاوند والی عورتیں وہ تم پر حرام ہیں، جب تک وہ ایک شوہر کے نکاح میں ہیں حرام ہیں، جب وہ طلاق دے دے تو پھر یہ ہے کہ شادی اس سے ہو سکتی ہے. الا ما ملکت ایمانکم، اور فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی جن کے تمہارے دانے ہاتھ جو وہ مالک ہو جائے، یعنی تمہاری کنیزیں، وہ پہلے تفصیل میں عرض کر چکا ہوں. فرمایا کہ ان سے بھی جو ہے وہ کنیزوں سے نکاح ہو سکتا ہے، اور ان کے تعداد میں بھی جو ہے وہ کوئی تحدید اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی. فرمایا کہ کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ کا حکم ہے، باقی جتنی بھی عورتیں ہیں اس پوری لسٹ کے علاوہ. فرمایا جا رہا ہے وہ اوہل لکم ما ورا ازالکم، ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. ان تب تغو بھی اموالی کو محسنین غیر مسافحین، بشر دیے کہ تم چاہو اپنے مالوں سے یعنی مہر کی ادائیگی کے بعد ان کو قید نکاح میں لانا، پوری زندگی کا ساتھ نبھانا. فرمایا غیر مسافحین، نہ محض جو ہے وہ کوئی شہوت رانی ہو، صرف لذت اپنی تسکین کا سامان کرنا صرف مقصود نہ ہو کہ بس تسکین کی اور ان کو طلاق دے کر جو ہے وہ رخصت کر دیا، نہیں، بلکہ یہ نکاح پوری زندگی کا جو ہے وہ ساتھ ہے. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس تم میں سے جو ان سے لذت حاصل کریں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کو ان کے مہر مقرر کیے ہوئے وہ ادا کر دیں. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اس پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، کہ جس پر تم باہم رضامند ہو جاؤ اس کے مقرر کر لینے کے بعد، کہ وہ کچھ اگر بیویاں معاف کرنا چاہیں تو یہ کہ وہ ان کی مرضی ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، اور بے شک اللہ تو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو تم میں سے قدرت نہ رکھے کہ وہ آزاد مسلمان بیویوں سے جو ہے وہ نکاح کر سکے، تو اس کے لیے، اس لڑکے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو جو مسلمان کنیزیں تمہارے ہاتھ کی ملک اور تمہارے قبضے میں ہوں تو ان سے جو ہے وہ نکاح کر لو۔ یعنی اگر ایک آزاد عورت سے نکاح کا جو بھی اخراجات ہیں تم برداشت نہیں کر پا رہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر تم ایک کنیز سے جو ہے وہ نکاح کر لو، کیونکہ مالی اعتبار سے خرچہ بھی کم ہے اور مہر بھی کم ہے، اس لیے کہ اس کا مالک وہ اس کے تمام اخراجات ہے کہ جو کہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ واللہ عالم بی ایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو جو ہے وہ خوب جانتا ہے، بعدکم من بعد، تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، فنکحوہن باذن اہلہن، تو تم ان سے ان کی مالک کی اجازت سے جو ہے وہ نکاح کر لو، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ تو لہٰذا اگر مالک اجازت دے دے اپنی کسی کنیز کو کہ تم دوسرے سے جو ہے وہ نکاح کر لو، تو اب مالک کا حق کے تصرف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اب وہ تعلق جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتا کنیز سے، ہاں حق کے خدمت جو ہے وہ باقی رہے گا۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو دے دو ان کے مہر دستور کے مطابق، محسنات، اور مقصد کیا ہو، قید نکاح میں وہ آنے والیاں ہوں جو بھی عورتیں جن سے تم نکاح کر رہے ہو، غیر مصافحات، اور نہ وہ بدکاری کرنے والی ہوں وہ جو بھی کنیزیں ہیں، ولا متخذات اغوان، اور نہ وہ چھری چھپے جو ہے وہ آشنائی کرنے والیاں ہوں۔ فیضا احسن، پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں، فین اتینا بفاحشہ، اور نکاح میں آنے کے بعد اگر وہ بے حیائی کی مرتکب ہوں، فعلیہن نصف ما علی المحسنات من العذاب، تو ان کنیز بیویوں پر نصف سزا ہے جو آزاد عورتوں پر ہے۔ یعنی اگر آزاد عورت کی سزا بدکاری کی 100 کوڑے ہیں، تو پھر کنیز کو جو ہے وہ آدھی سزا یعنی 50 کوڑے ہیں کہ جو کہ مارے جائیں گے بدکاری پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد عورت کو 2 سپورٹ حاصل ہوتی ہیں، ایک سپورٹ جو ہے وہ خاندان کی حاصل ہوتی ہے، اور ایک سپورٹ جو ہے وہ شوہر کی حاصل ہوتی ہے۔ ان 2 سپورٹ کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی آزاد عورت زنا کرتی ہے تو اس کی سزا کڑی ہے، لیکن اگر جو ہے وہ کنیز کوئی جو ہے وہ بدکاری کرے تو اسے جو ہے وہ صرف شوہر کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے آدھی سزا ہے کہ جو شریعت نے اس کے لیے مختص کی ہے۔ فرمایا ذالک لمن خشی الانات منکم، اور یہ اس کے لیے ہے کہ جو تم میں سے ڈرے بدکاری کی تکلیف میں پڑنے سے، وان تصبروا، اور دیکھو اگر تم صبر کرو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی لڑکوں کو سمجھا دیا گیا کہ اگر تم کنیزوں سے نکاح سے بچتے رہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کے کردار کی وجہ سے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شریعت کے احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو قبول کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یہاں ہم وقفہ کر رہے ہیں، اس مقام کو 8 رکعت میں حافظ صاحب سے سماعت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ چائے کا وقفہ ہوگا۔ جزاکم اللہ۔